قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. کوئی شخص اگر پردیس میں جائے اور پردیس ہمارا پھرے وی سی آر سینما دیکھے وہاں کی رنگ رنگیوں میں اپنے زندگی اور دن کو ضائع کرے اور کوئی دوست اس کا پوچھے کہ تم پردیس کس مقصد سے آئے ہو, پردیس میں آنے کا تمہارا کیا مقصد ہے, تو کہے مقصد تو ہم کو نہیں معلوم, ہم کو 3 سال کا ویزا ملا ہے, 3 سال ہمیں یہاں عیش کرنا ہے, جو اچھی چیز لگے گی ہم اسے یوز کریں گے, یوز ہم بے مقصد زندگی گزاریں گے, بس اپنی طبیعت اور نفس کے غلام رہیں گے, جو چیز ہم کو اچھی معلوم ہوگی یا جس چیز کو ہمارا دل چاہے گا ویسی ہم صورت کر لیں گے اور ویسی ہم سیرت اختیار کر لیں گے, ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, ہم بے مقصد آئے, تو اس کا دوست اس کو کیا کہے گا کہ بے مقصد تو جانور بھی کوئی حرکت نہیں کرتا, اگر جانور دریا کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مقصد پانی پینا ہے, اگر جانور گھاس کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مقصد پیٹ بھرنا ہے اس گھاس سے, اگر وہ بھاگا جا رہا ہے تیزی سے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ڈنڈا پیچھے لگا رہا ہے, بتائیے تو انسان ہو کر کیسے بے مقصد پردیس میں یہاں آ سکتا ہے, ہم لوگ اپنے اصلی وطن جنت سے یہاں اتارے گئے اور اہبتو سے اتارے گئے, قلنا اہبتو اترو, حبوت کے معنی وہ اترنا کہ جس کے بعد پھر وہیں جانا ہو, دیکھو تفسیر رحمانی, حبوت کے معنی وہ نزول, جنت سے وہ نزول, جنت سے وہ آنا کہ جس کے بعد جانا بھی ہو پھر وہیں, اس کا نام عربی زبان میں حبوت کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ لغت نازل فرمائی تاکہ یہاں کا کوئی باشندہ اپنے کو انٹرنیشنل اور ہمیشہ کے لیے دائمی زندگی نہ سمجھے, سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے لفظ حبوت سے اتارا ہے, لہذا ایک دن جانا بھی ہے اور اس کا مقصد زندگی کا ہر سانس, زندگی کا ہر رخ, یہاں کا چلنا پھرنا, یہاں کے تمام حرکت سکون, ایک ایک سانس زندگی کی مقصد کے اندر اس کی ڈوبی ہوئی ہونی چاہیے, اگر کوئی شخص دوڑا جا رہا ہے پوچھے آپ کیوں دوڑ رہے ہیں, کہتا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ہوٹل کی طرف بھاگا جا رہا ہے کیوں جا رہے ہو, کوئی مقصد نہیں ہے, پانی کی کولر کی طرف دوڑ رہا ہے کوئی مقصد نہیں ہے, شادی کر رہا ہے کوئی ایسے مقصد کیا ہے, کچھ نہیں کوئی مقصد نہیں, ایسے ہی ایک انسان ہے وہ بھی ہے, ایک ہم بھی ہیں ایسے ہی شادی کر رہے, تو جس شخص کی حرکات اور سکون بے مقصد ہوں گے اس کو کیا کہیں گے آپ, یہ آؤٹ آف مائنڈ ہے, یعنی احمق الذی لا عقل فیہ ہے, عربی زبان میں آؤٹ آف مائنڈ کا ترجمہ عربی زبان میں کیا ہے, احمق الذی لا عقل فیہ, وہ بے وقوف جس کے عقل دماغ میں عقل نہ ہو, اسی کو انگریزی میں آؤٹ آف مائنڈ کہتے ہیں, اس ظالم کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک دن ریمائنڈ بھی ہوگا, یہاں سے جانا بھی ہے جہاں سے آنا ہے, اس لیے دوستو جب تک مقصد سامنے نہ ہو جس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے, تو بغیر مقصد جو جی رہا ہے اس کے جینے کا کوئی قرینہ صحیح نہیں ہوگا, پاگلوں کی طرح جیے گا, وی سی آر میں مزہ آیا وی سی آر دیکھ لے گا, مووی بن رہی ہو وہاں مووی بنوا لے گا, ننگی فلم دیکھے گا وہاں اس میں لگ جائے گا, جب دل چاہے گا گالوں کے بالوں کو داڑھی منڈا کر صفا چٹ کر دے گا عورت بن جائے گا, کوئی نشہ کی بات کہے گا بہت مزہ تو چرس بھی پی لے گا, کوئی کہے گا فلاں عورت زانیہ ہے وہاں بھی پہنچ جائے گا, زندگی کا اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, جانور سے بھی بدتر ہے, اس لیے پہلے مقصد طے کیجیے کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں, یہ مقصد کس سے پوچھیں گے آپ, امریکہ سے, لندن سے، جاپان اور جرمن سے پوچھیں گے، یا جس نے ہمیں بھیجا ہے اس سے پوچھیں گے کہ اے اللہ آپ نے ہم کو کس لیے بھیجا دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو کیوں زندگی دے کر بھیجا، وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے اس لیے بھیجا کہ تمہارا ہر قدم میری بندگی میں ڈوبی ہوئی ہو، تمہارے ہر قدم کی حرکت میری بندگی کے دائرے کے اندر گرفتار ہو، تم میری محبت کے گرفتار رہو، اور یہ نہ پوچھنا کہ کئے دن نماز پڑھنی ہے، کتنے دن روزہ رکھنا ہے، کتنے دن وی سی آر سے بچانا ہے، کتنی دیر گناہ سے بچنا ہے، دن مت پوچھنا، واعبد ربک حتی یاتی اکل یقین، اتنے دن تک ادائے بندگی کرتے رہو کہ جب تک موت نہ آ جائے. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، خواجہ عزیز الحسن رحمت اللہ علیہ کا شعر، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے، جب تک جینا ہے ان کا بن کر جینا ہے، مرنا ہے تو ان کی ذات پر کلمہ پڑھ کر مرنا ہے، جب پیدا ہوئے تو اذان کان میں دی گئی تاکہ مقصد حیات کا علم اس بچے کے کان میں پڑ جائے کہ اللہ کے بن کے آ رہے ہو، اللہ ہی کے بن کے رہنا، اللہ ہی نے بھیجا ہے، اور اقامت بھی کہہ دینا ایک کان میں تاکہ معلوم ہو کہ اذان اقامت ہو چکی ہے اور جنازہ باقی ہے بس، کیونکہ جنازے میں اذان اقامت نہیں ہوتی، جو بچپن میں پیدا ہوتے وقت اذان دے دی گئی، اقامت دے دی گئی، وہی اذان اقامت جنازے کے لیے کافی ہے، اب جنازہ بغیر اذان اقامت، تو جس طرح اذان اقامت میں اور نماز میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس سنت اور اس قانون سے بتا دیا کہ زیادہ جینے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، اذان اقامت ہو چکی ہے، ہر وقت ہوشیار رہو، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، کسی وقت بھی ہم تم کو بلا سکتے ہیں، ہم بچپن میں تمہیں بلا سکتے ہیں، جوانی میں بلا سکتے ہیں، ادھیر میں بلا سکتے ہیں، کیوں انتظار کر رہے ہو؟ لہذا مقصد حیات سمجھ لو کہ ہمیں نیک عمل کرنا ہے اور گناہوں کے تقاضے پر صبر و غم اٹھانا ہے لیکن گناہ نہیں کرنا ہے. اب کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کا تو بات سمجھ میں آتی ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، حج عمرہ کر لیتا ہوں، مگر گناہ کا تقاضا شدید ہوتا ہے، پھر اس کو حکم ہے کہ دیکھو تقاضا برداشت کر لینا لیکن گناہ مت کرنا. گناہ کے چھوڑنے کا غم اٹھانا اور گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کا غم اٹھانا، یہی ہماری دوستی کی بنیاد ہے اور یہی ہماری دوستی کا ارتقاء ہے اور بقا ہے، اور اسی دوستی کی برکت سے ہم تمہارے ساری زندگی ساتھ رہیں گے اور تمہیں قبر میں بھی ساتھ دیں گے اور میدان قیامت میں اپنے رحمت کے سائے میں رکھیں گے اور تمہیں جنت میں بھی اپنا دیدار نصیب کریں گے. لیکن اگر تم نے ہم کو ناراض کر کے گناہوں سے حرام لذت حاصل کی، مجھ کو ناخوش کر کے اپنی طبیعت کے مطابق جینا اختیار کیا اور اپنی طبیعت و نفس کے غلامی میں تم نے اپنی زندگی گزاری اور اپنی حرام خوشیوں سے مست رہے اور مجھ کو ناخوش کرتے رہے، تو یاد رکھو تم زندگی میں دنیا میں بھی ہم تم کو خوش نہیں رہنے دیں گے. جو لوگ مجھ کو ناخوش کر کے خوش رہتے ہیں، ہم ان کی خوشی پر بے شمار لعنت برساتے ہیں، ان کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ سن لو کہ جو شخص ظالم گناہ کر کے وی سی آر دیکھ کر، ٹیلی ویژن دیکھ کر، عورتوں کو دیکھ کر، داڑھی منڈا کر، جو ظالم اپنا دل خوش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ومن اعرض عن ذکری، دیکھو تم میری یاد سے دور جا رہے ہو، صورت میرے نبی کے خلاف بنا رہے ہو، انگریزوں، عیسائیوں، یہودیوں کی شکل بنا رہے ہو، اور گندے گندے تقاضے، خیالات، وی سی آر، گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، گانے سن رہے ہو. یاد رکھو تمہاری نافرمانی کا نقطۂ آغاز میرے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، ادھر تم میری نافرمانی کی طرف ایک قدم بڑھے، ادھر میرا عذاب ایک قدم بڑھا. اور فائے تاخیریہ ہے فائن نہ لہو معیشت انزنکا، ہم تمہاری زندگی کو تلخ کر دیں گے، تمہارا نقطۂ اعراض، تمہارا نقطۂ نافرمانی میرے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوگا، ذرا بھی فضل نہیں ہوگا. اسکیم تو گناہ تو کرنا دور ہے، ارادہ گناہ کر کے چلو، اسی وقت سے تمہارے دل پر میں عذاب نازل کر دوں گا، اسی وقت سے تمہارا دل دھڑکنے لگے گا، اسی وقت سے تمہارے دل میں پریشانی شروع ہو جائے گی. میرا مرکز تمہاری جان ہے، میں تمہاری جان جان ہوں، تمہاری جان میں نے پیدا کی ہے، مجھ کو ناراض کر کے نہ تم خوش رہ سکتے ہو، نہ تمہارا دل خوش رہ سکتا ہے، نہ تمہاری جان خوش رہ سکتی ہے. اب بتاتا ہوں، ایک شخص ارادہ کرتا ہے آج سینما دیکھیں گے، وی سی آر دیکھیں گے، کسی عورت کا تماشا کے اسٹینڈ پر جا کر دیکھیں گے، حسینوں کی حسن کی دنیا دیکھیں گے، یا کسی اور گناہ کی اسکیم بنا رہا ہے، اسی وقت سے اس کے دل پر عذاب کیوں آتا ہے؟ یا گناہ کرنے کے بعد دل کیوں پریشان ہوتا ہے؟ سارے گنہگاروں سے پوچھ لو، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا میں کوئی گنہگار چین سے نہیں ہے. اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. کیا ہوگا پھر؟ یہ دل پر عذاب کیوں شروع ہوتا ہے؟ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں پریشانی کیوں آتی ہے؟ دل کی دنیا اندھیری کیوں ہو جاتی ہے؟ بے چین کیوں ہو جاتا ہے؟ کان کو کیوں نہیں، کان کی قوت سنوائی کیوں نہیں متاثر ہوتی؟ آنکھ کی قوت دیدنی کیوں نہیں متاثر ہوتی؟ کانوں کی قوت سنیدنی کیوں نہیں متاثر ہوتی؟ زبان کی قوت گفتنی کیوں نہیں متاثر ہوتی؟ ہاتھ کی قوت گرفتنی کیوں نہیں متاثر ہوتی؟ پیر کی قوت رفتنی کیوں نہیں کم متاثر ہوتی؟ سب سے پہلے دل پر عذاب کیوں آتا ہے؟ کہ جسم کا بادشاہ دل ہے، اور عذاب دینے والا بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بادشاہ جب کسی ملک پر حملہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے اور تاراش کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے. بادشاہ کبھی تھانے میں جا کر چوکی دار اور کانسٹیبل کو اس کو گرفتار نہیں کرنا، اس کو اپنی توہین معلوم ہوتی ہے کہ میں بادشاہ ہو کر ایک ملک پر حملہ کر رہا ہوں اور وہاں کے پولیس کو، سپاہی کو، تھانے دار کو بن کر پکڑ رہا ہوں. بادشاہ ملک کے بادشاہ کو پر حملہ کرتا ہے، دنیاوی بادشاہ. تو جو سارے عالم کو سلطنت کی بھیک دیتا ہے، سارے عالم کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے، جب وہ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو جسم کے اندر دل بادشاہ ہے. جسم کے اندر کون بادشاہ ہے؟ دل بادشاہ ہے. لہذا ہر گنہگار انسان کے سینے میں جو دل ہے، اس دل کی بادشاہت پر اس کا اللہ تعالیٰ کا عذاب برتنا شروع ہوتا ہے، اور دل کی بے چینی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے، زندگی اس کی تلخ ہو جاتی ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے دنیا میں رومانٹک اور عشق مجازی اور حسینوں کے چکر میں ہیں، ان کی دوزخی زندگی ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا. دوزخ کے عذاب کے اللہ تعالیٰ اس کی بیان کرتے ہیں کہ دوزخ میں نہ زندگی ملے گی نہ موت. ہر گنہگار کی زندگی کا یہی حاصل ہے، نہ وہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. زندگی موت کے درمیان کشمکش میں پریشان رہتا ہے، چہرے پر اس کی پریشانی کے آثار ہوتے ہیں. اور اللہ والوں کا چہرہ دیکھ لو، تقوی کی برکت سے ان کے چہرے پر کیا تمانعیت ہوتی ہے، اور ان کی صحبت میں جا کر پریشانوں کو چین مل جاتا ہے، تو خود ان کے دل کے چین کے عالم کا کیا چین ہوا؟ آپ تجربہ کر لو، کسی اللہ والے کے پاس تھوڑی دیر جا کر بیٹھ لو، سر میں درد، پریشانی، انتہائی خودکشی تک کے ارادے ہوں، مگر کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ لو، اسی وقت آپ کو نیند والی ہونے لگی، دل میں چین آ جائے گا. جیسے گرم بوتل فریج میں رکھ دو، اللہ والے فریج ہیں سکون و چین کے، ڈی فریزر ہیں. چلتا ہوا تڑپتا ہوا دل پیش کرو، اسی وقت سکون اور نیند آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ ان کے چین کا کیا عالم ہوگا؟ جن کی صحبتوں سے چین ملتا ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے چین ملتا ہے، خود ان کے چین کے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ دیکھو، دنیا کو اللہ، دنیا کا گولا 24,000 میل کا ہے، اس میں سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، اور نیچے سپورٹنگ کوئی تھونی، کوئی پلر، کوئی کھمبا نہیں ہے. اتنا بڑا گولا، اتنے پہاڑوں کو، مینا کے کتنے پہاڑ ہیں، کشمیر میں کتنے پہاڑ ہیں، سارے پتھر، کروڑوں اربوں کھربوں ٹن پہاڑ، سمندر، سب کو وزن، لیکن اللہ نے بغیر تھونی کمبا قائم کیا ہوا ہے. اور اپنے کو فرض کر لو کہ ہم ذرا باہر فضا میں ایک تخت اللہ نے دے دیا، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور سامنے پورا 24,000 کا عالم نظر آ رہا ہے بغیر تھونی کمبا، تو کس عظمت کے ساتھ سجدہ کرو گے؟ کس درد سے تمہیں اللہ کے نام میں مزہ آئے گا کہ بارے میرے اللہ کیا شان ہے کہ اتنا بڑا وزن، 24,000 میل کا کرا اور گولا دنیا کا، بغیر تھونی کمبا کھڑا ہے، اور پھر اس کو ایک چاند ملا. بقول سائنسداں مشتری کو 4 چاند ملے ہوئے ہیں، ایک سیارہ، ایک دنیا مشتری بھی ہے، گولا زمین کا، ایک زحل ہے جس کو 6 چاند ملے. سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو ایک ہی چاند کیوں دیا اللہ نے؟ جبکہ چاند کا وجود جس کے ذریعے سے ہے، وہ یہاں مدینے پاک میں آرام فرما ہے، چاند اور سورج آسمان و زمین خدا نہ پیدا کرتا اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا کرتا. لولا کا لما خلقت السماوات والارضین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو زمین و آسمان سورج چاند نہ ہوتے, تو جن کے صدقے میں چاند ملا مشتری کو چار زحل کو چھ, اس کے صدقے میں جہاں جس عالم کے اندر خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے مدینہ پاک میں, اس دنیا کو ایک چاند کیوں اللہ نے دیا جن کے صدقے میں سارے چاند و سورج ہیں؟ جواب سنیے, جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے لیے ہم کو دنیا پیدا کی کہ میرے نبی کے طریقے پر چل کر یہ سب میرے ولی اللہ و دوست ہو جائیں اور جنت پہنچ جائیں. تو رمضان شریف کے لیے ان کو ایک چاند چاہیے تھا, کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنا حضور کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور چاند دیکھنا بھی سنت ہے. تو چھ چاند کی تلاش میں کتنے چھکے چھوٹتے, چار چاند کی تلاش کرنے میں کتنی چوکڑی مارنی پڑتی. ایک چاند دیا اللہ نے کہ ایک چاند دیکھو, جب نظر آ جائے رمضان کے روزے رکھو. کیونکہ اس دنیا میں شریعت ہے, مشتری زحل پر شریعت نہیں ہے, چاند کے اوپر کوئی شریعت نہیں ہے, کوئی انسان نہیں ہے, وہاں آکسیجن بھی نہیں ہے. جہاں زندہ رکھنا تھا ہم کو, وہیں اللہ تعالیٰ نے آکسیجن بھی عطا فرمایا. تو یہ دنیا کا جو گولا ہے, اللہ نے علم عظیم عطا فرمایا کہ جس گولے پر جس دائرے میں ہم ہیں, اور زحل مشتری سورج و چاند جتنے سیارے ستارے ہیں سب بڑے بڑے گولے ہیں اور زمین سے کئی گنا بڑے ہیں, لیکن جس کے لیے پوری کائنات اللہ نے پیدا کی, سورج و چاند پیدا کیا, آسمان و زمین, اس کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وہ ذات گرامی اس دنیا کے 24,000 گولے کے اندر مدینہ پاک کے اندر آرام فرما ہے. تو یہ عالم جو ہمارا دنیا, ہماری جو دنیا ہے 24,000 میل کی دنیا جو ہے, یہ دنیا کا جو عالم ہے یہ وہ عالم ہے جس پر ہم لوگ ہیں بیٹھے ہوئے, یہ وہ عالم ہے کہ سبب عالم کا حامل ہے. اس عالم میں سبب عالم آرام فرما ہے مدینہ پاک میں, جن کے لیے دنیا پیدا ہوئی, جن کے لیے سورج و چاند پیدا ہوئے, جن کے لیے آسمان و زمین پیدا ہوئی, سارے کائنات کا سبب اور سارے عالموں کا سبب اس عالم کے اندر ہے. اس عالم میں جو ہمارا عالم ہے, یہ دنیا جس کا نام ہے, تو کیا معلوم ہوا یہ جس عالم میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ وہ عالم ہے, یہ حامل سبب عالم ہے, اس میں سبب عالم آرام فرما رہے ہیں مدینہ پاک کے اندر. بتاؤ اس زمین کو کیا شرف حاصل ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں؟ اس زمین پر کیوں نہ آسمان رش کرے, فلک جیسے چومے زمین مدینہ, آسمان جیسے زمین مدینہ کو چوم رہا ہے, اور اللہ والے جھوم رہے ہیں. آسمان تو چومتا ہے خالی, اور اللہ والے جھومتے ہیں, عشق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت پر مرتے ہیں. مجال ہے اپنے گال سے داڑھی ہٹا دیں, کیونکہ جانتے ہیں میرے پیغمبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حکم دیا واف اللہ, داڑھیوں کو بڑھاؤ, موچھوں کو کٹاؤ. کیا حکم نبوت پر استرا پھیرنا, پیغمبر کے حکم پر وہ امت جو استرا پھیرتی ہے. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو کہ کیا کر رہے ہو, تمہارے گال تمہارا ساتھ دیں گے قبر کے اندر؟ ارے دنیا میں بھی تمہاری زندگی تلخ ہے. جس دن واللہ قسم کھا کر اختر کہتا ہے داڑھی رکھ لو, صورت نبی کی بنا لو, اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, اپنے دل میں ایسے چین کا عالم پاؤ گے کہ بادشاہوں کو عالم نصیب نہیں ہے, رومانٹک والوں کو عالم نصیب نہیں, لیلا اور مجنو کو نصیب نہیں, سموسے پاپڑ بریانی کھانے والوں کو نصیب نہیں. سارے عالم کو تمہاری نگاہوں سے اللہ گرا دے گا جو تمہارے دل کے عالم کو اپنی فرما برداری کے صدقے میں دے گا. کس درد سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والے بن کر دیکھو, انشاءاللہ سارے سلاطین کے تخت و تاج آپ کو اپنے سامنے نیلام ہوتے نظر آئیں گے. اللہ والے بن کر دیکھو, انشاءاللہ آپ کی نگاہوں میں ساری دنیا کی مجنو و لیلا سب بیکار نظر آئیں گے, مردہ لاشیں نظر آئیں گی. ساری دنیا کے پلاؤ بریانی شامی کباب آپ کی نگاہوں سے گر جائیں گے. اللہ جب کہو گے تو یوں سمجھو گے کہ سارے عالم کا ایک کیپسول آ رہا ہے میرے قلب میں. نگاہ اقربا بدلی, مزاج دوستاں بدلا. اور نافرمانی کی دنیا کیا ہے؟ نافرمانی. نگاہ اقربا بدلی, مزاج دوستاں بدلا, نظر حکم کی کیا بدلی کہ کچھ سارا جہاں بدلا. اللہ والوں کی زمین آسمان اور ہیں, اللہ والوں کے لمحے حیات اور ہیں, اللہ والوں کی ہر سانس اور ہیں, ہر وقت ان کو کچھ عجیب عالم ہے, اور گنہگاروں کی ہر وقت آسمان اور زمین اور ہیں. ان کے دماغ پاگل کی طرح سے پھر رہے ہیں, سکون و چین سے خالی ہے. آج دنیا کی نیند حرام ہے, ولیم فائف کا ایجاد بھی نہیں تھا پہلے. جیسے جیسے رومانٹک اور ناچ گانے جس رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو دیکھنا حرام فرمایا، حسین لڑکوں کو دیکھنا حرام فرمایا، اور بے پردہ عورتوں کو پھرنا حرام فرمایا، گانا بجانا حرام فرمایا، آج امت کے ہر گھر میں ریڈیو بج رہا ہے، ٹیلی ویژن سے گانے سن رہی ہیں، کون ہیں حجن جو ہرتاش کرتی ہیں، کون ہیں حاجی صاحب سن رہے ہیں گانا، ٹیلی ویژن گھر گھر میں پہنچ گیا، جبکہ میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ٹیلی ویژن سانپوں کا پٹارا ہے، ایک سانپ سے چھوٹو گے دوسرا سانپ کاٹے گا، اولاد زانی بدکار گنڈا ہو جائے گی، تمہیں جوتے رسید کرے گی جب بڈھے ہو جاؤ گے، اے ماں باپ سن لو ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ، لڑکوں کو اللہ والا نیک بناؤ، پھر جب بڑھاپی میں مزے کھاؤ، جوانی میں بیج لڑکوں کو بیج بو نیکی کا، پھر جوانی میں بڑھاپے میں پھل کھاؤ، وہی بچے اللہ والے تمہارے پیر دبائیں گے، سر میں تیل لگائیں گے، ورنہ تم ہائے ہائے کرتے رہو گے درد سر سے، اور لڑکے تمہارے سینما دیکھنے گئے ہوں گے بیگم کو لے کر، بہو بھی کام نہیں آئے گی، بہو کیا معلوم ہوگی، ہو بہو شیطان کی معلوم ہوگی، بہو کیا معلوم ہوگی، پر کٹائے ہوئے بال کٹائے ہوئے، وہ ہر وقت ٹیلی ویژن اور ننگی فلمیں اور سنیما اور اپنے شوہر کو ماں باپ کے خلاف بھڑکاتی رہیں گی، اس لیے شوہروں پر فرض ہے کہ اپنی بیویوں کو بھی نیک بناؤ، اپنی بیویوں کو یہاں لاؤ، عورتوں کا موسم ٹیرس میں انتظام ہے، کیونکہ اگر بیوی نالائق رہی تو شوہر کہاں تک لائق رہے گا، اکبر شاعر کہتا ہے الہ آبادی کہ میں برٹش کی فوج سے نہیں ڈرتا ہوں لیکن عورت کی نوج سے ڈر جاتا ہوں، ڈرتا نہیں ہے اکبر برٹش کی فوج سے، ڈرتا نہیں ہے اکبر برٹش کی فوج سے لیکن ڈرے ہے آہ وہ بیوی کی نوج سے، نوج ایسا ملا ملا ہم کو، سنیما دیکھنے نہیں دیتا، ٹیلی ویژن دیکھنے نہیں دیتا، مووی بنوانے نہیں دیتا، جب دیکھو جب شادی بیاہ میں جانے نہیں دیتا، جہاں بے پردہ مر گلچھرے اڑے، لڑکے بھی نظر آئیں، لڑکیاں بھی ساتھ کھیلیں، شیطانی اور بے پردگی سے جس کو بیٹا سمجھتے ہو یہی بھتیجا ہو جاتا ہے، جہاں بے پردگی عام ہوتی ہے، اکبر شاعر کہتا ہے آج یہ پردہ دری کا یہ آج کل یہ پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، جس کو سمجھے تھے کہ بیٹا ہے بھتیجا نکلا، دیکھ لو ساری دنیا میں چین نہیں ہے، میں کہتا ہوں واللہ بڑا گناہ تو چھوڑو، اگر چھوٹا گناہ بھی ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذرا سی ناراضگی بھی ہمارے دل کی دنیا کو تباہ کر دیتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا تھوڑا خوش ہو جانا سارے عالم کی نعمتوں سے اعلیٰ اور اکبر ہے، رضوان من اللہ اکبر، رضوان میں تنوین تقلیل کے لیے اور من تبیزیہ ہے کہ اللہ تم سے ذرا بھی خوش ہو جائے تو ساری کائنات کی نعمتوں سے افضل چیز پا گئے، تو جس کی ذات غیران عظیم الشان ایسی ہو کہ جن کا تھوڑا خوش ہونا سارے عالم آسمان و زمین اور ساری نعمتوں سے یہاں تک کہ جنت کی نعمتوں سے بھی افضل ہے، مالک کا تھوڑا خوش ہو جانا، تو بتاؤ جو مالک کو خوش کر رہا ہے وہ جنت سے افضل نعمت دنیا میں پا رہا ہے اسی دنیا میں، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے گناہوں میں مبتلا ہے کسی درجے میں صحیح چھوٹا یا بڑا کیا ہوگا اس کا، اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس سے ہٹ جائے گی، اس کا دل بیابان ہو جائے گا، جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستان ہو گیا، اختر کا شعر بھی ہر نیکی سے مالک کی نگاہ عنایت پڑتی کہ میرا بندہ مجھ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ گناہ سے بچنے کا جب غم اٹھاتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، بندے کا دل تو غمگین ہے کیا یہ شریعت ہم کو گناہوں کا حرام مزہ نہیں لینے دے رہی ہے، لیکن اس کی پریشانی اور اس کے غم پر اللہ تعالیٰ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ وارے میرے بندے اپنا دل غم اپنے دل پر غم جھیل رہے ہیں مگر مجھے خوش کر رہے ہیں، ایسے دل پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے اور اپنے دل کو غمگین کر لے، حسرت اور زخم حسرت کھا لے، دل سے کہہ دے نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، کیا اللہ رحم الرحمین نہیں ہے، کیا وہ ہمارے غم کی کوئی قیمت نہیں لگائے گا، ساری دنیا تو سینما وی سی آر اور اللہ والے نظر بچا بچا کے ہر وقت دل پر غم اٹھائیں، کیا خدا تعالیٰ آسمان والا ایسا بے رحم ہے کہ ہمارے غموں پر ان کو رحم نہیں آئے گا، اللہ کہتا ہوں ذرا ان کے راستے میں ایک ذرہ غم اٹھا کے دیکھو، حق تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کر دے گا، اور ان حسینوں کے چکر میں جو اٹھ پڑ رہے ہو، بیوی مستثنا ہے، بیوی اللہ تعالیٰ نے دی اس سے پیار کرو، اس کی محبت کرو، یہ میں اور عورتوں کے لیے کہتا ہوں جو سڑکوں پر پھر رہی ہیں، جن کے چکر میں آج لوگ اپنی بیویوں کا حق ادا نہیں کرتے، باہر والی کو دیکھ کر اس لیے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے حسینوں کو دیکھ کر ایک ذرہ حرام خوشی درامد کی, میں واللہ کہتا ہوں کہ ان کے دل کی بے چینی کے عالم کو میں نہیں کہہ سکتا جس سے مالک کی نظر پھر جائے. نگاہ اقربا بدلی, مزاج دوستاں بدلا, نظر ان کی کیا بدلی کہ کچھ سارا جہاں بدلا. اگر اس کے دل کو حیات مل گئی ہوتی کبھی اللہ والوں کی صحبت سے, تب یہ سمجھتا کہ کتنی موت برس رہی ہے. لیکن مردہ پر اگر ایک لاکھ موت برسے, مردہ کیا جانے کہ موت کیا چیز ہے اور زندگی کیا چیز ہے. جن کے گناہوں سے دل مردے ہو چکے ہیں ان کو گناہوں کا اثر نہیں زیادہ ہوتا. اللہ والے بنو, اللہ اللہ کرو, ذرا روشنی میں رہو, پھر اندھیرا بجلی فیوز ہو تب پتہ چلے گا. جس ظالم کے گھر میں پہلے ہی سے بجلی نہیں ہے, اس کے گھر میں بجلی فیل ہو جائے محلے میں, تو اسے کوئی غم نہیں ہوتا. تو جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا, اور ان کی جان نالائق اور منحوس اور لعنتی جانوں کو جن کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت نصیب ہی نہیں ہوئی, وہ ظالم جان, وہ منحوس اور لعنتی جان کیا جانے کی جان جان پر فدا ہونے سے کیا ملتا ہے. مردے کو ایک لاکھ جوتا لگا دو, ابھی اس کو لیے رہو, تقریر کی حالت میں مت دو, لیے رہو. بہت افسوس کی بات ہے کہ تقریر کی حالت میں پرچہ دیا جاتا ہے, سارے مضمون کو ادھر ادھر کر دیا. آپ مت کسی کی وکالت اختیار کرو, اگر کسی کو پرچہ دے وہیں اس کو کہو ابھی نہیں. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر مقصد زندگی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دوستی کے لیے بھیجا ہے کہ تم جاؤ دنیا میں, تم کو دو تار دیتا ہوں, تمہارے دل میں اپنی نور اور اپنی محبت کا آفتاب پیدا کرنا چاہتا ہوں. مگر روشنی دو تار سے ہوتی ہے, مائنس پلس سائنسدانوں سے پوچھ لو. اگر کوئی کہے صاحب پلس کا تار لگا دیجیے, مائنس اچھا نہیں لگتا, یعنی کیا مطلب, نیکی کا حکم دے دیجیے, گناہ سے بچنے کا حکم اٹھا لیجیے. کوئی اللہ سے کہے کہ نیکی کرنے کا تو حکم دیجئے, نماز روزہ کروں گا, مگر عورتوں کو دیکھنے سے منع نہ کیجئے, مائنس تار سے ہم کو مناسبت نہیں ہے, تو اس کے دل میں روشنی آئے گی. دنیا میں دنیا کی روشنی کے لیے مائنس بھی برداشت کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمت سے کام لو. جبکہ معلوم ہو گیا کہ گناہوں میں کوئی چین نہیں, گناہوں میں کوئی عزت نہیں. جو شخص کسی داڑھی والا اور گول ٹوپی والا یا داڑھی منڈانے والا بھی کسی عورت کو دیکھتا ہے, کسی کی بیٹی بہن کو, تو وہ لڑکیاں آپس میں کہتی ہیں دیکھو اس خبیث کو کیسا دیکھ رہا ہے ہم کو, اور اگر داڑھی والا ہے تو اور زیادہ کہ دیکھو داڑھی رکھ کر مجھے دیکھ رہا ہے. بھلا کسی گناہ سے کسی کو عزت ملی, کسی حسین لڑکے کو کوئی دیکھ رہا ہے, وہ حسین لڑکا دل میں کہتا ہے شیطان کی طرح مجھے دیکھ رہا ہے. واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں ایک ذرہ عزت نہیں ہے, اور چین بھی نہیں. جس حرام لذت کے لیے مارے مارے پاگل کتے کی طرح پھر رہے ہو, اس حرام لذت کا مزہ تین چار منٹ ہے, چند منٹ کے بعد پھر دیکھو منہ پر لعنتی منہ کے ساتھ, اور پھر کھانا پینا سب حرام لگے گا, اس چین نہیں ملے گا. اس کا گناہ کے مزے کی مثال حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی. کیسی مثال دی, جیسے خارش کا مزہ حضر آدمی کے وقت میں مزہ آتا ہے کہ نہیں, لیکن کھدلاتے جب کھدلانے کا مزہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے, آ ہا ہا اچھا میری شادی ہو رہی ہے, ولیمہ کی دیکھ چڑھی ہوئی ہے, شامیانہ لگا ہے, اور جب کھال پھٹ گئی کھدلاتے کھدلاتے خون نکلنے لگا, جلن آ گئی, تب کہتا ہے بیوی بھی مر گئی, شامیانہ اجڑ گیا, دیکھے ولیمہ کی آندھیوں سے اڑ گئی, اور فوراً ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے, مرے 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 مر گئے. اللہ کو چھوڑو گے تو مرو گے نہیں, جو زندگی کے پیدا کرنے والے کو ناراض کرتا ہے وہ زندگی سے محروم نہیں ہوگا, اور جو زندگی زندگی دینے والے پر فدا ہوگی اس کی زندگی پر کیا بے شمار زندگی نہیں برسے گی. ارے عقل سے سوچو اس کو, اتنے بڑے مالک کو خوش کرنے سے کیا وہ اللہ آپ کو خوش نہیں کرے گا. شیطان ڈراتا ہے کہ تم گناہ چھوڑ دو گے تو تمہاری زندگی کیسی بے مزہ ہو جائے گی. جو سارے عالم کو مزہ دیتا ہے, جو جنت کا مزہ پیدا کرتا ہے, اس کے نام لینے سے بے مزہ ہو جاؤ گے؟ ارے ان کو چھوڑنے سے بے مزہ ہو جاؤ گے؟ جس کو کہو میں قسم اس کے قرآن شریف رکھ کر پوچھ لوں, جو نظر ادھر ادھر مار رہے ہیں ان پر قرآن شریف رکھ کر پوچھ لو کہ تم کو بد نظری سے کچھ مزہ آ رہا ہے, کہے گا ایک منٹ کا تو مزہ آتا ہے مگر دل جلتا رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے. اپنی بیوی پر صبر قناعت کرو, اور بیوی کو بھی یہاں لاؤ, اس کو بھی اللہ والی بناؤ تاکہ وہ بھی گناہ چھوڑے. شوہر تو جنتی کا راستہ اختیار کرے, بیوی ہر وقت ٹی وی دیکھے, اس گھر میں سکون رہے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی یہاں لاؤ، کوشش کرو اس کو پیار و محبت سے سمجھاؤ کہ ایک دن مرنا بھی ہے. اے بیگم، اگر بیگم ہونا ہے دنیا سے کے غم سے، آخرت کے غم سے، اے میری بیگم اگر بیگم ہونا ہے تو چلو چلو اللہ کی محبت کی باتیں سن. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اعلان ہے کہ اگر تمام گناہ تم سے چھوٹ جائیں اور ساری دنیا تم سے نظر پھیر لے، میری ذات تمہارے لیے کافی ہے. علیہ اللہ بکافی نبدا، کیا اللہ تمہارا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو جیتے جی اپنی بیوی سے محروم ہو گئے. بیوی بھی زندہ ہے مگر اس کی نالائقی سے وہ محروم ہے. آپ بالکل نہ گھبراؤ، اللہ سے تعلق کرو، تسبیح لے کر ان کو یاد کرو. اللہ کے نام میں وہ لذت ہے جو دونوں لے کر، یہ دنیا نہ ہو، یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ زحل مشتری اور مریخ لے کر. ایک اللہ کی ذات ہے کہ اپنے وطن میں ہے تو اللہ ساتھ ہے، سفر کرتا ہوں تو اللہ ساتھ ہے، جہاز پر رہتا ہوں اللہ ساتھ ہے، پردیش میں تقریر کر رہا ہوں وہاں بھی اللہ ساتھ ہے. ایک اللہ ایسا پیارا اللہ ہے، سارے عالم دونوں جہاں جہاں بھی جاؤ اللہ ساتھ رکھو. کوئی ہے ساتھ دینے والا ایسا؟ بیوی اور قبر میں جاؤ تو بھی اللہ ساتھ ہے. پتا چل گیا آپ جینا نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کان میں آواز آ رہے ہیں، آ جاؤ میرے پاس. یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو اللہ کے ذکر سے مطمئن تھی، چلیا میرے پاس. ارجعی الی ربی، اپنے رب کے پاس لوٹا. کتنے اعتماد سے اللہ والے مرتے ہیں، کتنے ناز محبت سے مرتے ہیں، اور تعالیٰ کی رحمت کا سایہ لیے ہوئے مرتے ہیں. اور گناہگار جب مرتا ہے تو دیکھتا، ہاں اور ٹیڈیاں کہاں گئیں، سنیما وی سی آر کدھر گئے، وہ گال مونڈنے والا پسوا کدھر گیا، بلٹ کدھر گیا، گال چھیننے والا. دوستو جلدی کر لو، واللہ میری بات کو مان لو، قسم اللہ کے واسطہ دیتا ہوں اور میں آپ سے کوئی نذرانہ پیسہ نہیں مانگتا ہوں. یہ درد دل سے جو تقریر کر رہا ہوں بلا معاوضہ دے رہا ہوں، کوئی معاوضہ آپ سے نہیں لینا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاوضہ دے گا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کو میری محبت سکھانے کے لیے اور میری نافرمانی چھڑانے کے لیے کس درجے درد و دل پیش کر رہا ہے. کیا تعالیٰ رحم الرحمین نہیں ہے؟ لہذا یہ بات کرتا ہوں کہ اب چند یہ اتنا دل ابھی تک لوہا گرم کیا. چلو کسی کا حال آ گیا، کوئی بات نہیں. اب جب لوہا گرم کر لے تو جلدی سے سروتا اور چاقو بنا لو، کیونکہ لوہا ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. پھر لوہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے نہیں، لہذا اس وقت دل گرم ہو گیا. اب جلدی جلدی چند باتیں سن لو سیریل نمبر سے، تاکہ جلدی سے سروتا چاقو اور جو سب چیزیں بن جائیں کھٹا. بتاؤ جب لوہا گرم ہو گیا، اس وقت میری تقریر سے اللہ تعالیٰ میرے دل کو آپ کے دل کو گرم کر دے. اب سنو کیا کیا ہمیں کرنا ہے. نمبر ایک، اپنے اخلاق کی درستی کے لیے، اپنی بیویوں کے اخلاق، اپنے اخلاق صحیح کرنے کے لیے مجھے فون پر پوچھا گیا کہ میں اپنے اخلاق کس طرح درست کروں. میں تو اس کا جواب سنیے، میرے شیخ کا بتایا ہوا، شاہ الحق صاحب داؤن برکات ہوں، بہشتی دیور کا حصہ نمبر 7. آج شاید 10-5 منٹ تقریر دیر ہو جائے کیونکہ میرا سفر ہو رہا ہے اتوار کو انشاءاللہ تعالی غیر ملکی. یہ نہیں بتاؤں گا کہ کدھر جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ، 3 ہفتے کا سفر ہے، 3 ہفتے کا سفر ہے، 2 ملکوں میں، ایک ملک میں 2 ہفتہ، 1 ملک میں 1 ہفتہ. انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے بعد پھر ملاقات کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ سفر نصیب ہوگا اور مولانا مظہر صاحب کا تقریر ہوتی رہے گی. آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ میرے مشورے کو رد نہ کریں، آتے رہیں، ان کی تقریر بھی سنتے رہیں. انشاءاللہ یہاں آنے ہی سے آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی. اس خانقاہ میں میری آہیں جذب ہیں، اس خانقاہ میں میرے بزرگوں کی تقریریں جذب ہیں، اس خانقاہ میں یہ جو درد دل سے بیان کر رہا ہوں مسجد کے ذرے ذرے میں جذب ہو رہا ہے، خانقاہ میں ذرے ذرے میں جذب ہے. انشاءاللہ آپ آ کر یہاں سکون محسوس کریں گے. لہذا آپ جلدی جلدی کرتا ہوں. نمبر 1 کیا ہے کہ آپ لوگ بہشتی زیور کا حصہ نمبر 7 پڑھیں روزانہ، تاکہ عورتوں کے اور ہم سب کے اخلاق صحیح ہوں. پوری سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی اس کے اندر ہے. کیا یاد کیا؟ بہشتی زیور حصہ نمبر 7 روزانہ پڑھ لو 3-4 صفحہ. نمبر 2، تبلیغی جماعت کی برائی مت کرو. کیونکہ ہمارے بزرگوں نے تبلیغی جماعت کی تعریف کی ہے اور اتنی مخلص جماعت پوری دنیا میں کوئی جماعت نہیں ہے. یہ بھی سن لو, ان کی یہ ایسی جماعت پارٹی ہے تبلیغ والوں کی کہ اس پارٹی کے پیچھے کوئی بالٹی نہیں ہے, بلکہ اپنی بالٹی خود ساتھ رکھتے ہیں, اپنا کھانا اپنا بستر ساتھ رکھتے ہیں, اپنے خرچ سے سارے عالم میں دین پھیلا رہے ہیں. لیکن کوئی بات ایسی ہو جائے جیسے ماں باپ کو چھوڑ کر جانے لگے, ان کو مسئلہ بتایا جائے گا. اگر نماز کے لیے کوئی مسئلہ بتا دے کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا تو کیا وہ نماز کا مخالف ہے یا نماز کی توہین کر دی؟ لہذا تبلیغ والوں کو اللہ کے احکام بتائے جائیں گے, علماء سے مشورہ کرنا ان کو بتایا جائے گا, مگر تبلیغی جماعت کی برائی مت کرو. نماز کی تو کیسر سے سہو تو سکھا دو کہ فلاں وقت پر نکلنا جائز ہے, ماں باپ بیمار ہوں تو نکلنا جائز نہیں جبکہ ایک ہی بیٹا ہو اور دوسرے بھائی بھی نہ ہو جو ماں باپ کو سنبھال سکے. بہرحال علماء سے, اپنے محلے کے علماء سے پوچھو, اور پھر لہذا تبلیغی جماعت کو برا مت کہو. یہ جماعت بہت برکت والی ہے, سارے عالم میں دین پھیلا رہی ہے, اور اکثر جہاں بھی جاتا ہے یہی جماعت والے تبلیغ والے میرے پاس آتے ہیں اور میری تقریر سنتے ہیں, چاہے کشمیر کی پہاڑیاں ہوں, چاہے کینیڈا کا ایڈمنٹن ہو, ٹورنٹو ہو, بفلو ہو, ڈیٹرائٹ ہو, اٹلانٹا ہو, شکاگو ہو اور نیو یارک ہو, یا ساؤتھ افریقہ کا درپن ہو, کیپ ٹاؤن ہو, جہاں بھی جاتا ہوں یہی بیچارے تبلیغ والے جڑتے ہیں. لہذا تبلیغ کو برا مت کرو, لیکن اس کے حدود کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبلیغ کرو, اچھی بات پھیلاؤ, برائی سے روکو, لیکن الامرون بالمعروف والنهون عن المنکر, بھلائی پھیلاؤ برائی سے روکو, مگر والحافظون لحدود اللہ, اللہ کے قانون کا بھی خیال رکھنا. لہذا قانون کے جاننے والے علماء ہیں, علماء سے اپنے بچوں کو کہو, علماء سے پوچھو کہ ہم بیمار ہیں, ماں بیمار ہے, اس وقت تمہارے لیے جانا مناسب نہیں, پھر چلے جانا وغیرہ. ایک مثال بتا دیا, بچہ پیدا ہونے والا ہے, کل کسی کی بیوی کو بچہ ہونے والا ہے, اس کو چھوڑ کر چلنے میں مت جاؤ, ایک دن لیٹنگ کر لو تاکہ بچہ سلامتی سے ہو جائے. کیا مشکل کہ آپ کو ضرورت پیش آ جائے اور وہ بیوی آپ کے رک جانے سے, چلا لکھانے کے باوجود رک جانے سے 10 عورتوں سے کہے گی کہ تبلیغ والے بڑے پیارے ہیں, دیکھو میرا میاں لکھا چکا تھا مگر میرا بچہ ہونے والا تھا اس لیے تبلیغ میں نہیں گیا, رک گیا. تو 10 عورتیں اور تبلیغ میں, 10 مرد اور تبلیغ میں لگ جائیں گے. اگر آپ چلے گئے تو کہیں گی میاں تبلیغیوں سے اللہ بچائے, مجھے کل لڑکا ہونے والا تھا پھر بھی ظالم چلا گیا میرا شوہر مجھ کو چھوڑ کر. لہذا تبلیغ کو بدنام نہ کرو, اس کے مسائل پوچھتے رہو علماء دین سے. دلیل پیش کرتا ہوں, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنگ بدر کتنا مشکل جنگ تھی, 313 یہ تھے مسلمان اور ہزاروں کافر تھے, لیکن اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا, اے عثمان تم جنگ میں شرکت مت کرو, تم اپنی بیوی بیمار ہیں ان کے علاج کرو, مدینہ شریف میں رہو, جنگ بدر نہ لو. لیکن جب جنگ بدر فتح ہو گئی تو ان کا بھی مال غنیمت لگا, جب تقسیم ہوا مال تو حضرت سیدنا عثمان کو بھی ملا. معلوم ہوا کہ وہ تبلیغ نے جس کو اللہ کا قانون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیوی کی بیماری یا ماں باپ کی بیماری میں لگا دے, اس کو تبلیغ میں گئے ہوئے بغیر تبلیغ کے ثواب ملے گا. اور سیدنا عثمان سے زیادہ کوئی ولی اللہ نہیں آج کل, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی تبلیغی نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے بڑے پیغمبر ہو کر اور فرما رہے ہیں جاؤ اپنی بیوی کا علاج کرو, اس کی دیکھ بھال کرو, تمہاری بیوی بیمار ہے. مدینہ شریف واپس کر دیا گیا, ان کو اجازت نہیں ملی, اس لیے تبلیغ میں بازوہ اجازت نہیں ملے گی, مگر وہ فرمان رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر نبی کے فرمان کو توڑ کر تبلیغ کرنا ہے تو میں اس کی تبلیغ سے ایک لاکھ کوس میل وہاں سے دور رہنے کی کوشش کروں گا. آپ بتاؤ جس طرح, لیکن تبلیغ میں ایسا نہیں ہے, تبلیغ والے اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے چلتے ہیں, ان کو اطلاع مل جائے, یہ واضح لوگ بتاتے ہی نہیں اور بھاگ جاتے ہیں, گھر گئے تو گر گئے. تبلیغ کے بزرگوں سے پوچھو, انشاءاللہ کبھی نہیں جانے دیں گے آپ کو کہ آپ اپنی ماں باپ کو بیمار چھوڑ کر چلے جائیں. پہلے بے داڑھی موچ کے لڑکے چلے جاتے تھے, ان کو بعض تبلیغ کے ایسے لڑکے تھے جو ان کو غلط استعمال کرتے تھے. اب تبلیغ والوں نے قانون بنا دیا کہ بغیر داڑھی موچ کے مدنی مسجد اور تبلیغی مرکزوں میں کوئی بے داڑھی موچ کا لڑکا نہ لیٹنے پائے. ان کو اطلاع تو ہو جائے بیچاروں کو, ان کو فکر ہے اس کی. اچھا, وتر سے پہلے دو رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو, کیونکہ آج کل 3 بجے رات کو اٹھنا, 4 بجے رات کو ہر شخص کی ہمت نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں آپ 100% تہجد گزار ہو جائیں, حضرت حکیم امت اور علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جو وتر سے پہلے کوئی دو چار رکعت نفل پڑھ لے تہجد کی نیت سے قیامت کے دن وہ تہجد گزار اٹھے گا. جس کو دلیل لینی ہو میرے پاس آ جاؤ, کتاب کھول کر دکھا دوں گا. حکیم امت سے بڑے ہم لوگ مولانا نہیں, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور علامہ شامی سے بڑے فقیہ نہیں. لہذا یہ بھی آج ارادہ کر لو کہ وتر سے پہلے دو چار رکعت پڑھ لیں گے, پھر اگر چار بجے رات کو آنکھ کھل جائے تو اس وقت بھی پڑھ لو. کتنے منع کیا ہے, گوشت چپاتی کھا لو عشاء کے بعد اور بریانی کھا لو تین بجے رات کو اٹھ کر, منع کس نے کیا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ بریانی کی لالچ میں گوشت چپاتی بھی جائے, بکری کا گوشت چپاتی کھا لو, وتر سے پہلے دو چار رکعت پڑھ لو, کم سے کم دو ہی پڑھ لو. اوابین مغرب کے بعد چھ رکعت ہے, تو آپ تین فرض مغرب پڑھ کر دو سنت موقعہ پڑھ کر اور دو نفل تو پڑھتے ہی ہو, دو نفل اور پڑھ لو تو سنت موقع ملا کر چھ رکعت اوابین ہو جائے گی. کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ میں نے اکابر سے مشورہ کر لیا مفتی حضرات سے کہ دو رکعت سنت موقع اوابین میں شامل ہے, تو دو رکعت سنت موقع اور دو رکعت نفل. دیکھو من صلی اللہ ست رکعت بعد المکتوبہ, جو فرض کے بعد چھ رکعت پڑھ لے فرض کے بعد سنت بھی شامل ہے, تو دو رکعت سنت موقع دو نفل ہو گئی پڑھتے ہی ہو. صرف دو رکعت نعت اللہ اللہ سے پڑھ لو تو چھ رکعت آپ کی ہو جائے گی. آپ سے ارادہ کر لو کہ اوابین بھی نہیں چھوڑیں گے ان شاء اللہ. اب اس کے بعد سود حرام ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سودی کاروبار نہیں چھوڑیں گے میری طرف سے ان کو اعلان جنگ ہے. تو جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرمائے ان کے ہاں کھانا پینا کیسا ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ اعلان جنگ تم کو بھی لپیٹ میں لے لے. لہذا سودی نظام اور سودی کاروبار کے والوں کے ہاں اپنا کھانا لے جا کے کھا لو. اگر رشتے دار اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور کہہ دو بھائی میں آج تمہارے ساتھ کھانے کو دل چاہتا ہے مگر تم مجبور ہو, میں مجبور نہیں ہوں, میرا کھانا تم کھا لو اپنے پیٹ میں, اور وہ مجھ سے تنہائی میں مشورہ لے. میں انشاءاللہ اللہ سے روئیں تو اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے دوست جنہوں نے نوکری تلاش کی اللہ نے ان کو دے دی اور کم تنخواہ پر راضی ہو گئے. مثلا دس ہزار سود کا پیسہ ملتا ہے سودی بینکاری نظام سے اور وہ پانچ ہزار پر راضی ہوئے اور اتنے چین سے ہیں کہ کچھ پوچھو مت. لہٰذا ایک کروڑ بھی سود کا حرام ملتا ہو تھوڑ دو لعنت بھیجو. سلطان بلخی نے سلطنت بلخ چھوڑی تھی, آپ کے لیے کیا چیز ہے. پھر اعلان جنگ اللہ سے کرو گے تو اللہ سے لڑ سکے گا کوئی, بولو بھائی. اور سود کا گناہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادنا گناہ سود کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. لہذا سودی کاروباروں والوں کے ہاں نہ دعوت کھاؤ نہ ان کے ساتھ شرکت کرو, اپنی بیٹیوں کو بھی ان کو مت دو ورنہ بیٹی بھی وہی سود کھا کے خراب ہو جائے. شادی بیاہ بھی نہ کرو اور مجھ سے تنہائی میں مشورہ لیں تو میں حلال روزی کے لیے ان کو انشاءاللہ ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ بہت جلد حلال روزی مل جائے گی انشاءاللہ. بینکوں میں سودی پیسہ سودی اکاؤنٹ بھی مت کھولو, کرنٹ اکاؤنٹ کھولو. اور کوئی اگر بینک کھول رہا ہے تو اللہ کے نام پر بینک کو لعنت بھیجو, مت بینک کھولو. اگر کھول چکے تو دو بینک سلطنت برف تھوڑی سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے نام اللہ کے اعلان جنگ کا ہے. ارے یہ قرآن شریف کی آیت ہے, فاضل عربی من اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن پاک میں کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے ایسے لوگوں کو جو سودی کاروبار کر رہے ہیں. معمولی بات ہے, قرآن شریف پر بھی نہیں مانے مرنے کے بعد چند دس کروڑ رکھ لو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے سود حرام کر دیا, مولویوں نے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا. اور واضح بے وقوف کہتے ہیں آؤٹ آف مائنڈ کہ سودی نظام نہ ہونے سے آج مسلمان پستی میں ہے, ترقی نہیں ہو رہی ہے اور یہودی مالدار ہو گئے. سنو ترقی کی دو قسمیں ہیں, مولانا کی علمت فرماتے ہیں ترقی کی دو قسمیں ہیں, ایک تو بادام کھا کر ورزش کر کر موٹا ہو گیا اور ایک دوسرا موٹا ہوا. ایک دشمن آیا دس لاٹھی ماری یہاں بازو پر زور زور, صبح جب اٹھا تو تین انچ گوشت اٹھا ہوا تھا, سوجا تھا, گوشت سوجیا نہیں. تو دشمن کی مار سے جو گوشت بڑھ جاتا ہے جس کا نام ورم ہے سوجن ہے, اس کے لیے اسپتال ایڈمٹ ہوتے ہو, وہ ترقی ترقی آزاد ہے. بتاؤ دشمن دس لاٹھی مار دے گوشت میں ترقی ہوئی یا نہیں, صبح گوشت سوج گیا اتنا ہو گیا سوج آدھا فٹ بڑھ گیا تو انچ بڑھ گیا, یہ بتاؤ ترقی آپ چاہتے ہو اس ترقی کو. صحت مند ترقی وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے چٹنی روٹی باندھ لو. صحابہ نے پتھر باندھا پیٹ پر, اپنے اللہ کو ناراض نہیں کیا, صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھا اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا. آج ہم ماشاءاللہ سب گوشت روٹی کھا رہا ہے. شرعی پردے کا اہتمام کرو, اپنے بھائیوں سے اپنی بیوی کو پردہ کراؤ. شرعی پردہ سمجھ لو, ماموزاد چچا زاد خالہ زاد پھوپھی زاد خالو جد بھالو ہیں ان سے بھی پردہ کراؤ. خالو کا وزن بھالو سے ملتا ہے. کہہ دو باہر ہی بیٹھیے آپ, باہر کھانا آ جائے گا. خالو صاحب آلو کی طرح گھسے جا رہے ہیں. میں ہندوستان گیا, میرے خاندان میں خالو بیٹھے ہوئے ہیں, سروتا سے چھالیاں کاٹ رہے ہیں. میں نے کہا نکالو اس بڈھے کو. خالو صاحب آپ کو شرم نہیں آئے؟ آپ کہتے خالو نکلو جا کے باہر بیٹھو. عورتوں میں گھسی شرم نہیں آتی؟ یہ ہم لوگ اس دن ہجڑے ہو چکے ہیں. اگر اللہ کی محبت ہوتی ہے ان شاء اللہ دیکھتا کہ خالو کیسے گھر میں گھستا. اگر بھالو گھسے گا تو گھسنے دو گے؟ موئی وی سی آر موئی سب حرام کام چھوڑ دو. اللہ کے نام پر کہہ رہا ہوں ورنہ پریشانی اور اللہ کے ناراضگی میں کبھی چین کا خواب بھی نہیں نظر آئے گا. موئی ننگی فلمیں تصاویر تصویروں کو گھر میں نہ رکھو, نہ تو فوٹو کھنچواؤ بلا ضرورت. حج عمرہ مستثنا ہے, پاسپورٹ وغیرہ بلا ضرورت فوٹو مت لگاؤ اپنے باپ داداؤں کی. اللہ کا فرمان نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ دادا کروڑوں سے بہتر ہے. چاہے وہ پیر مرشد کی تصویر کیوں نہ ہو, پیر مرشد کی تصویر بھی حرام ہے. بعض جاہل لوگوں نے اپنے پیروں کی تصویریں لگائی اور اس میں ہار پہنا رکھا, یہ بھی حرام شرک ہے. گمراہ شخص ہیں, ایسا پیر بھی ایسا مرید بھی جو پیر کی تصویر رکھتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم زیادہ اہم ہے یا پیروں کا؟ بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں قدم نہیں رکھا جس میں تصویر تھی. فرمایا نبی اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکے گا نہ رکھے گا, اور رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے. آج چھوٹے چھوٹے بچے, میں عورتوں سے کہتا ہوں جو میری بات سننے آتی ہیں, اپنے بچوں کو اس لباس میں نہ لائیں جس میں تصویر کتا یا بلی بنی, اور گھر میں بھی نہ رکھو. تمہارا بچہ رحمت کے فرشتوں سے دور ہو جائے گا, کسی بلا میں مبتلا ہو سکتا ہے. درخت بنواؤ, درخت لگا لو, اگر کوئی اور پہاڑ سمندر کر لو. اور دو تین باتیں اور رہ گئی, دو ایک دو منٹ. شرعی داڑھی رکھ لو. شرعی داڑھی, شرعی داڑھی کیا معنی ہے؟ چالیس قدم سے نظر آئے. بعض بیوقوف کہتے ہیں داڑھی اتنی کافی ہے, یہ گویا لاڈ کرزن کی کرزن کٹ موچ ہے کہ مکھی کے برابر رکھ لو. داڑھی بھی مکھی کی طرح رکھ لو. یہ لاڈ کرزن کی موچ داڑھی نہیں ہے, یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمودہ داڑھی ہے. ایک مٹھی تینوں طرف رکھنا ہوگا. ایک مٹھی اپنی مٹھی حجام کی نہیں, اپنی مٹھی حجام کے بچے کی نہیں. ایک مٹھی ادھر ایک مٹھی ادھر, داڑھی دار سے اس ہڈی سے داڑھی رکھنا فرض ہے, واجب ہے. اس کا منڈانا حرام ہے. صفحہ نمبر 115 بیشتی زیور حصہ نمبر 11 دیکھ لو. منڈانا بھی حرام, کترانا بھی حرام. ایک مٹھی سے کم دے لو. کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, بیشتی زیور صفحہ نمبر 115 جلد نمبر 11. پیجامہ ٹکنے سے اوپر رکھو. پیجامہ سے لنگی سے کرتے سے ٹکنا چھٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. بتاؤ اللہ کی رحمت زیادہ قیمتی ہے تمہارا ٹکنا, اور تمہارے گال زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم, اور موچھے زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نبی کی شفاعت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لمبی موچھ رکھے گا اس کو میری شفاعت ہرگز نہیں ملے گی, شفاعت سے محروم ہو جائے گا. تو بتاؤ نبی کی شفاعت قیامت کے دن چاہیے یا موچھیں لمبی لمبی چاہیے؟ آج ہی جا کے موچھوں کی قربانی کرو. قربانی کا مہینہ بھی آ رہا ہے. جس جانور ذبح ہونے سے پہلے اپنی موچھوں کو ذبح کر لو. اور جو لوگ موچھیں بالکل مٹائے ہوئے ہیں, موچھ نہیں ہے, مشین سے چلا دیں تو وہ 50% نمبر پا چکے ہیں. داڑھی رکھ لیں بس بھائی. دو حکم ہوا نا بخاری شریف میں, داڑھیوں کو بڑھاؤ موچھوں کو کٹاؤ, تو موچھ تو کٹا چکے, 50 نمبر پا چکے. 50 نمبر کی خوشخبری سنا رہا ہوں تو اب 50 نمبر اور لے لو بس. 100% پاس ہو جاؤ. اب دو مچھر کے کاٹنے کی سنت اللہ تعالیٰ نے کل عطا فرمایا کہ جب مچھر کاٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. آج کل ہم مچھر ہمیں کاٹتے ہیں, ہم اس سنت کو بھولے ہوئے. اور عورتوں میں مسافہ بھی جاری کرو. عورتیں عورتوں سے مسافہ کرنا بھی سنت ہے. آج کل عورتیں مسافہ نہیں کرتی ہیں مگر مردوں سے نہیں. خوب غور سے سن لینا بھائی. عورتوں کا عورتوں سے مسافہ کرنا سنت ہے, اور مردوں کا مردوں عورتوں سے جائز نہیں ہے. بیوی سے کر سکتا ہے, شوہر اپنی بیوی سے مسافہ کر سکتا ہے. لہذا مچھر جب کاٹے یا کانٹا چوب جائے یا فیتا ٹوٹ جائے چپل کا یا چراغ بج جائے بجلی پھیل, چاروں موقع پر مچھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا سنت ہے. یہ سنت زندہ کرو. کہ مجھے مچھر نے کاٹا میں نے نہیں پڑھا, بعد میں تنبیہ ہوئی کہ تم کو مچھر نے کاٹا, تم نے میری نبی کی سنت انا للہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس پھر کل فجر میں نے یہی تقریر کی مچھر کے کاٹنے کی سنت کو رسی رحمانی اور کتابوں کے حوالے سے. اب اس کے بعد ایک سنت سن لو بس, تقریر ختم. اوپر چڑھیے تو اللہ اکبر کہیے. جب اوپر سیڑھیوں پر چڑھیے کیا کہیے اور ہوائی جہاز پر ٹیک آف کرے کیا پڑھیے اللہ اوپر اور لفٹ پر کھڑے ہوئیے جب اٹھے اللہ اوپر سواری موٹر پر جب چڑھائی آ جائے اللہ اوپر اتنا ہے اوپر چڑھنے کا تفصیل جہاز میں سمجھ میں بات نہیں آتی جہاز ٹیک آف کر رہا ہے ادھر ہو رہے ہو سننا ہے بات اتنا کب بھرنا بابا فرماتے ہیں جب ہم اوپر چڑھتے تھے اللہ اوپر کہتے تھے نیچے اترتے تھے سبحان اللہ پڑھتے تھے یہ بخاری شریف کی سنت ہے بس آج کا سبق ختم ہو گیا آج دیر تو ہو گئی تھوڑی سی لیکن کیا کریں تین اب کہیں تین ہفتے کے بعد ملاقات ہوگی لیکن آپ لوگ یہاں آتے رہیں گے اور مولانا نظر میاں کی تقریر سنتے رہیں گے میں مشورہ دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ خانقاہ میں جو بھی آئے محروم نہ جائے بلکہ میمنی زمان کہتا ہوں جو خانقاہ میں آئے یا اللہ محروم نہ جاوے یہ یہ میمنی زبان ہے اب کہو کیا پرچا ہے بھائی کس نے بتایا تھا ہم اس کو تو نہیں بتایا تھا کس نے کہا تھا ٹائم دیا بھائی جتنے پرچے ہیں میرے پاس پڑھنے کا وقت نہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ جو کچھ اس پرچے میں لکھا ہے تو جانتا ہے اور ہمارے دلوں کی تمام حاجتیں جانتا ہے اور ہمارے دلوں کی تمام پریشانیاں جانتا ہے اور ہماری جاری نالاتیوں کو اور بد نظری کو بھی تو جانتا ہے اے خدا ہمارے جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے آپ باخبر ہیں اور تمام تکالیف اور پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما دے اور صحت جسمانی بھی دے دے صحت روحانی بھی دے دے اور ہماری دنیا آخرت دونوں جہاں عطا فرما دے اور صحت و عافیت سے آپ کو رکھے ہم کو بھی رکھے دونوں جہان کے مالک دونوں جہان ہم سب کو بخش دے واسطہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین اور جو نہیں مانگے اللہ بے مانگے سب کو دے دے واسطہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مت نکالو بھائی نکالو والوں کو بلاؤ جن کے پاس جن کا وضو ہو بیٹھ سکتے ہو نکاح میں شریک ہو